السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ رعد آیت نمبر 12. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے. السحاب الثقال یعنی پانی سے بھرے ہوئے بادل، اور بھاری بادلوں سے مراد دراصل وہ بادل ہیں جن میں بارش کا پانی ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں ہمیں کائنات کی نشانیوں پر زیادہ غور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور دیکھا جائے تو واقعی میں کائنات کے ہر نظام میں، چاہے وہ بارش برسنے کا نظام ہو، انتظام ہو، یا دھوپ کے نکلنے کا سورج کی وجہ سے گرمی کا، یا چاند کے تاریخوں کی وجہ سے، چاند کے نکلنے کی وجہ سے اور گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ سے دن کی تاریخوں کا اور رات کا حساب لگانا ہو، سب میں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانیاں ہیں انسان کے لیے. اب یہاں پر خوف اور تما کی بات کی گئی ہے، اور برق ہم سب جانتے ہیں کہ بجلی کی چمک کو کہتے ہیں، یعنی جب بادلوں کے ٹکرانے سے، یہ آپس میں بادل جب ایک دوسرے میں جذب ہوتے ہیں، اس وقت ایک زوردار دھماکہ پیدا ہوتا ہے اور اسی سے ایک شعلہ، آتشی شعلہ پیدا ہوتا ہے، تو اسی کو رعد یا کڑک، اسی کو برق کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو آواز آتی ہے وہ دراصل اس کو رعد کہا جاتا ہے. یعنی پہلے چمک پیدا ہوئی، وہ شعلہ ہم کو نظر آیا، اور اس کے بعد جو آواز آئی وہ رعد کہلاتی ہے. اور رعد جو ہے، اس کی آواز ہم کو تھوڑی دیر کے بعد سنائی دیتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار کی نسبت بہت کم ہوتی ہے، تو لہٰذا آواز ہمیں بعد میں سنائی دیتی ہے اور روشنی پہلے نظر آتی ہے. تو اکثر تو یہ انہی بادلوں کے پانی میں جذب ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور جب یہ زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے زمین پر گر پڑتی ہے. اب خوف اور تما کس کو لاحق ہوتا ہے؟ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے. یہ تو بجلی کی جب کڑک پیدا ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے جو راستے میں مسافر ہوتے ہیں وہ ڈرنے لگتے ہیں، اور گھروں میں مقیم کسان اور کاشتکار وہ اس سے برکت اور فائدے کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ بجلی کے کڑکنے سے لازمن یہ ہوگا کہ آئندہ کچھ دیر کے بعد یا کچھ عرصے بعد بارش ہونے والی ہے، تو جس کی وجہ سے کسان خوش ہو جاتا ہے بارش کی وجہ سے. اور جو راہگیر ہوتے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بجلی ہم پر نہ گر جائے، کیونکہ بجلی گرنے سے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی ہے جو تمہارے لیے یہ بادلوں کو بھیجتا ہے، برق پیدا کرتا ہے، بجلی اس نے پیدا کی، اور بھرے ہوئے بادل یا ایسے بھاری بادل جو پانی سے لدے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کون اٹھاتا ہے؟ اور واقعی میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کبریائی کا مزید احساس ہمارے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک ہیبت، ایک کبریائی ہمارے دلوں پر طاری ہو جاتی ہے کہ سبحان اللہ، ہمارے رب کا انتظام کیسا ہے. اتنے ٹنوں پانی اس میں بھرا ہوتا ہے، یقین جانیے، کہا جاتا ہے کہ کروڑوں ٹن پانی ان بادلوں میں بھرا ہوتا ہے. وہ بادل ادھر کھڑے ہوتے ہیں، اگر پلین میں آپ کبھی جائیں تو اتنا پانی ان بادلوں میں ہے، لیکن پلین انہی بادلوں میں سے گزر جاتا ہے اور پلین کو کچھ بھی نہیں لگتا. یعنی عجیب انتظام ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یہ کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس روئی کے گولے ہوں، کاٹن کے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کاٹن کینڈی، آپ نے دیکھی ہوگی بچے پنک کلر کے استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، اس کو تو بھی تھوڑا سا ہاتھ میں لگائے تو تھوڑا سا کچھ لگتا ہے نا، کہ ہاتھ کو کچھ لگ رہا ہے، لیکن جب بادلوں میں سے گزرتے ہیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اچھا ہم بادلوں میں سے گزرے ہیں. اور یہی بادل دراصل کروڑوں ٹن پانی اٹھائے ہوتے ہیں اور عین بیچ میں کھڑے ہیں، یعنی ایک طرح سے لٹکے ہوئے ہیں، معلق ہیں، اسے کوئی چیز اٹھائے ہوئے نہیں ہے. تو یہ واقعی میں بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بہت بڑی نشانی، کہ اتنا کروڑوں ٹن پانی ان بادلوں میں ہوتا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگائیے کہ سبحان اللہ کیسی قدرت ہے. یہ بادل جب یہاں پر یہ کڑک یا گرج پیدا ہوتی ہے، اس پانی میں دراصل کہا جاتا ہے کہ کہربائی قوت موجود ہوتی ہے، کسی تہہ میں مثبت بجلی پیدا ہوتی ہے، کسی میں منفی ہوتی ہے، और जब ये बादल मिलते हैं तो बिजली के एक आपस से मिलने की वजह से जबरदस्त धमाका और एक शोला पैदा होता है। उसी शोले को बर्क या चमकने वाली बिजली कहा जाता है और उस धमाके को राद या कड़क कहते हैं। बर्क तो हम देखते हैं, जो बिजली होती है वो फौरन नजर आ जाती है क्योंकि वो चमक रही होती है, लेकिन राद या कड़क ये थोड़ी देर के बाद सुनाई देती है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह से सुनते थे, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तिर्मिजी की हदीस है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरज की आवाज सुनते तो फरमाते, اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك। तो ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे या इस तरह से कहते थे। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को अलग अलग उमूर पर मामूर कर रखा है। हर फरिश्ता अपना जो उसके हिस्से का काम है वो अंजाम देता है। अलग अलग फरिश्ते हैं, बादलों के भी फरिश्ते होंगे लाजमन, जैसे कि पहाड़ के फरिश्ते हैं, तो ये फरिश्ते उन बादलों को हांकते रहते हैं। फिर अल्लाह ताला का जिधर हुक्म होता है उसी मुकाम पर बारिश बरसती है जहां अल्लाह ताला की मर्जी हो। और फरिश्ते जो है दरअसल अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला का हुक्म होता है और अगर अल्लाह ताला को मकसूद होता है कि ये बिजली को गिराकर किसी का नुकसान करना है, ये बादलों को गिराकर किसी का नुकसान होना है, तो वो नुकसान होता है, अदरवाइज वही चीज फायदेमंद बन जाती है। इसलिए आप देखें कि जो बादलों के बारे में हमको जिक्र मिलता है, इन्हीं कोई भी चीज जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो अबस पैदा नहीं की। हर एक में अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत कार फरमा है। आप लोगों ने बहुत मशहूर वह हदीस सुन रखी होगी ना कि अबू हुरैरा उसके रावी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक आदमी जंगल में जा रहा था, उसने बादल से एक आवाज सुनी जैसे कि कोई कह रहा है कि जाकर फलां शख्स के बाग को सैराब करो। वो बादल एक तरफ को चला, फिर वहां एक पथरीली जमीन पर बरसा, एक नाली ने वो सब पानी जमा किया। वो आदमी उस पानी के पीछे पीछे चला, आगे चलकर उसने देखा कि एक आदमी अपने बाग को सैराब करने में मगन है, यानी उसके लिए बेल्ट से उसकी नाली दुरुस्त कर रहा है। नाली दुरुस्त हुई थी कि बारिश का ये पानी वहां पहुंच गया। पीछे पीछे चलने वाला ये शख्स अल्लाह की कुदरत पर बहुत मुताज्जुब हुआ और बाग वाले से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुम्हारा क्या नाम है? उसने वही नाम बताया जो उसने बादलों से सुना था। अब बाग वाले ने उस शख्स से पूछा, अल्लाह के बंदे, तुम मेरा नाम क्यों पूछते हो? वो कहने लगा, मैंने इस बादल से जिसके पानी से तू अपना खेत सैराब कर रहा है ये आवाज सुनी थी कि जाकर फलां शख्स के बाग को सैराब करो, उसमें तुम्हारा ही नाम लिया गया था। अब ये बतलाओ कि तुम्हारा वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह तुम पर इतना मेहरबान है। सुभान अल्लाह, आप देखें कि अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों की मदद करता है। बाग वाला कहने लगा, अब जबकि तुमने ये बात सुन ही ली है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस बाग से जो पैदावार होती है उसका एक तिहाई हिस्सा सदका कर देता हूँ और एक तिहाई में मैं और मेरे अहल अयाल खाते हैं और एक तिहाई इसी बाग में लौटा देता हूँ, यानी अगली फसल के खर्च अखराजात पर सर्व करता हूँ। ये मुस्लिम की हदीस है। तो आप देखा आपने कि यहाँ पर दो तीन बातें हमको मालूम है, इसके फायदे भी मालूम है कि बादल हम समझते कि अच्छा ये बादल भला क्या, इनकी क्या हैसियत है, क्या हकीकत है, लेकिन नहीं, वो अल्लाह ताला के हुक्म से मामूर होते हैं, कई टन पानी अपने अंदर उठाए हुए होते हैं, फिर भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं। उन बादलों को देखकर एहसास होता है कि अच्छा ये बादल भला क्या काम आएंगे, लेकिन यही बादलों की वजह से बारिश बरसती है और ये बादल दरअसल अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। तो इंसान को इससे सीखने को क्या मिलता है कि इंसान को भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करे, जैसे कि आगे की आयत में आ रहा है कि वह यूसब बेहुर्रात भी हमदे ही वल मलाइका, बादलों की गरज उसकी हमद के साथ उसकी पाकी बयान करती है और फरिश्ते भी, वल मलाइकतु मिन खैफती, और फरिश्ते उसकी हैबत से लरजते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। फयुरसिलु सवाइक फयुसीबु बिहा मन यशाउ व हुम युजादिलून फिल्लाह व हुवा शदीदुल मिहाल, वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बस औकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन इस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिल वाक़े उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है। सुभान अल्लाह। मिहाल का मतलब होता है कुव्वत वाला, मीम हा लाम इसका रूट वर्ड है, किसी के खिलाफ कुव्वत और सख्ती से बुरी तदबीर करना, किसी शख्स पर हीले और तदबीर से गिरफ्त शदीद करते जाना, शिद्दत कहत सख्त भूख के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा अगर आप लोगों ने खबरें सुनी होगी کچھ عرصہ پہلے، شاید ایک یا دو سال پہلے کی بات ہے، کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں بادل گر پڑا تھا۔ مجھے علاقے کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ خبر صحیح تھی کہ بادل گر پڑا، اور وہ بادل جب گرا تو جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آس پاس کے جتنے دیہات تھے وہ سب بہہ پڑے، یعنی اتنا شدید نقصان ہوا تھا، کئی لوگوں کی موت واقع ہوئی، بڑی بڑی جو بلڈنگیں تھیں وہ گر کر ٹوٹ گئیں، اور کئی لوگ جانی مالی ہر قسم کا نقصان ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک بادل جب ایسے ہی گر پڑا، یعنی وہ ٹنوں پانی جو تھا بادل میں وہ ایک ساتھ گر گیا، تو اتنا نقصان ہوا۔ تو آپ بتائیں کہ یہ جو بارش برستی ہے، کیسے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا ہے کہ بارش قطروں کی صورت میں شروعات ہوتی ہے، پھر تھوڑی تیز بارش ہوتی ہے، اس طرح سے بارش ہوتی ہے، جس سے انسان کو فائدہ زیادہ پہنچتا ہے، نقصان کم پہنچتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بادل گرا دے تو آپ بتائیں کسی میں ہے مجال کہ ان بادلوں کو روک سکے؟ اور شاید وہ ایسے ہی کوئی واقعہ تھا کہ کچھ لوگ پوجا وغیرہ کے لیے کہیں کوئی علاقے میں گئے تھے، اور وہیں پر اس دوران میں وہ بادل گر گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ آیت پڑھ کر وہی واقعہ یاد آتا ہے کہ جب اللہ کے بارے میں لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ وہ گرا دیتا ہے۔ تو کہیں طوفانی بارش ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ بادل ہی گرا دیتا ہے، یا بجلی وہاں پر گرتی ہے۔ بادلوں سے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کام لیتا ہے، کیسے اپنے نیک بندوں کے کام آتے ہیں بادل، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے کام آتے ہیں، کہ کس طرح سے اس شخص کے کھیت کو سیراب کرنے کی بات کی گئی جو کیا کرتا تھا، اللہ کی راہ میں صدقہ نکالتا تھا، یعنی اس نے اس باغ میں اللہ کے بندوں کا حق بھی رکھا تھا۔ یہ تقسیم کتنی اچھی ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، بندے بھی راضی، اور سب کا کام برابر چلتا ہے۔ مشرکین بھی بادلوں یا بارش کا مالک کہتے ہیں کہ فلاں فرشتہ ہے یا فلاں دیوتا ہے، اور موت کا فلاں اور اس کا فلاں۔ تو مشرکوں کے اور مسلمانوں کے عقائد میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں فرشتہ یا فلاں دیوتا بادل یا بارش کا دیوتا ہے، جہاں چاہے بارش برسائے، اس وجہ سے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اسے خوش رکھتے ہیں، اس کے غضب سے بچنے کے لیے اس پر نظریں اور نیازیں چڑھاتے ہیں، اور وہ فرشتوں اور دیوتاؤں کو تدبیر امور میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ لیکن اسلامی عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فرشتے مالک اور مختار نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں حکم دیتا ہے وہیں پر وہ بادل یا بارش برساتے ہیں، اور پھر یہ کڑک اور فرشتے دونوں اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، اور یہ بندگی اور غلامی ہے، جیسے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول ہے۔ اور یہ بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا ہے، سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک کل قد علیم صلاتہ و تسبیحہ، سورہ نور میں آتا ہے کہ تحقیق ہر چیز اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتی ہے۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم کو لگتا ہے کہ بظاہر یہ پیڑ پودے جانور یہ خاموش ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا طریقہ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اس سے پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب یہ ایسی چیزیں جس میں کروڑوں ٹن پانی ہے بادلوں میں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں بادل، ہمارا اس میں کیا حصہ ہونا چاہیے؟ کہ ہم تو بالکل ہی چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارا تو نہ اتنا وزن ہے نہ ویٹ، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، تو ہمیں تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ پھر یہ بادل کتنا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، تو کیا آج ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں؟ ہمارے ذریعے سے کوئی ایسی فائدہ مند چیز لوگوں کو مل رہی ہے، پہنچ رہی ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہم پر افسوس ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی بجا لائے، تسبیح بھی کرے، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بھی بیان کرے، اور ساتھ میں لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اسی کو پکارنا برحق ہے، رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی، انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہے مگر ایک تیر بے ہدف. کتنے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات فرما دی کہ اللہ کو چھوڑ کر تم اگر کسی اور دوسری ہستیوں کو پکارتے ہو تو پہلی بات تو وہ سنتی ہی نہیں ہے, اور سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتی. اور ان کو پکارنا تو ایسے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک آ جا. بھلا آج تک ایسا ہوا ہے آپ بتائیں کہ اپنی ہتھیلی پھیلائے پانی کی طرف کہ ہتھیلی تک پانی پہنچ جائے, یا خود پینا چاہے پانی اور کہے کہ پانی میرے منہ تک آ جائے؟ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا, آج تک نہیں ایسا ہوا ہے. تو پھر بھلا کیسے پاسبل ہے کہ یہ جو مورتیاں ہیں, یہ بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں, بھلا وہ کیا دے سکتے ہیں کسی کو؟ نہ وہ کسی کی پکار سنتے ہیں, نہ وہ جواب دیتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہی ہوا, انسان خود دھوکے میں ہے اور انسان نے خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا. تو لہٰذا اس سے بڑی نادانی اور غفلت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسری ہستیوں کو پکارے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو بھی اور سب کو دھوکے میں ڈالا. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا ایسے ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر پانی سے کہے کہ تو میرے منہ تک آ جا. اور ظاہر سی بات ہے کہ پانی ایک بے شعور مائع چیز ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ ہتھیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے, اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے کا مطالبہ کر رہا ہے, اور نہ ہی اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے ہاتھ یا منہ تک پہنچ جائے. تو اسی طرح یہ مشرک اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں نہ یہ پتہ ہے کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے اور یا یہ پتہ ہے کہ اس کی کیا حاجت ہے, اور نہ ان کے اندر حاجت روائی کی قدرت موجود ہے. تو لہٰذا ان کو پکارنا بے فائدہ اور بے اصل ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعًا اور کرہن سجدہ کر رہی ہے, اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں. سبحان اللہ. سایوں کے سجدہ کرنے سے مراد رسل یہ ہے کہ اشیاء کے سایوں کا صبح اور شام مغرب اور مشرق کی طرف گرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب چیزیں کسی کے حکم کی تابع ہیں, متی ہیں, فرمانبردار ہیں, کسی کے قانون سے مسخر ہیں. اور واقعی میں آپ دیکھیں انسان اگر سیدھا بھی کھڑا ہو تو اس کا سایہ کیا کرتا ہے؟ آپ کبھی اس کو آزما کر دیکھیں کہ سایہ سجدے ہی میں ہوتا ہے, یعنی جھکا ہوا ہوتا ہے زمین کی طرف. تو اگر درخت سیدھے بھی کھڑے ہوں تو اس کا سایہ دراصل کیسے ہم کو دکھائی دیتا ہے؟ کہ وہ سجدہ کر رہا ہے. تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے قانون کی تابع ہے دراصل, اور وہ لوگ مجبور ہیں, یعنی چاہے خوشی سے کریں چاہے کراہت سے کریں, حالانکہ کوئی کراہت سے نہیں کرتا ہوگا, لیکن ہر ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے مجبور ہے. مثلاً پانی کی مثال لے لیجیے آپ, کہ یہ قانون ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہے, اور یہ ناممکن ہے کہ پانی اس قانون کے خلاف بلندی کی طرف بہنا شروع کر دے. اسی طرح پانی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی سطح ہموار نہ رکھے. تو بس یہی چیز دراصل اس کا, یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا سجدہ ہے. اسی طرح کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے, حتیٰ کہ ان قوانین کا انسان بھی پابند اور ان کے آگے مجبور اور بے بس ہے. مثال کے طور پر اگر وہ چاہے کہ کھانے پینے کے بغیر زندہ رہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. اگر وہ چاہے کہ موت کو اپنے آپ سے روک دے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. اس کا اختیار صرف ان باتوں میں ہے انسان کا جس میں وہ ارادے کی اور اختیار کی آزادی دیا گیا ہے, ورنہ ہر چیز میں اس کا خود کا زور نہیں چلتا ہر بات پر. تو سایوں کے لیے بھی یہ قانون مقرر ہے کہ وہ اس کے پابند ہیں, اور یہ کہ روشنی ہمیشہ صراط مستقیم میں سفر کرتی ہے. اور صبح اور شام کا ذکر یہاں پر اس لیے فرمایا کہ ان اوقات میں سائے بہت زیادہ لمبے اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, اور سایوں کے گھٹنے بڑھنے میں اسی کے حساب سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے جس طرف سورج سفر کرتا ہے, یا سورج جیسے نکلتا ہے اسی حساب سے سایوں میں کمی ہوتی رہتی ہے, کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. تو دراصل اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے, ہر چیز اس کے سامنے سجدہ ریز ہے, چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کرے یا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے کرے. اس کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں, جیسے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سائے داہنے اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں. تو اب اس سجدے کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. کسی میں بھی یہ قوت نہیں یا مجال نہیں کسی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کر سکے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو صحت دے کر، کسی کو بیماری دے کر، کسی کو غنی کر کے، کسی کو فقیر بنا کر، زندگی یا موت دے کر اس سے ہمکنار کرتا ہے. تو یہ سارے جو احکامات اللہ تعالیٰ کے کار فرما ہیں دنیا میں، اس سے کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. مومن کو تو یقین ہے ہی کہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یہاں پر دراصل کہا جا رہا ہے کہ ایک قانون کے تحت ہر کوئی اس کا پابند ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں وہ تو ہر حال میں اس قانون کی اس کو پیروی کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ خوشی سے کرے یا ناخوشی سے کرے. تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تو ایک طرح سے ہر کوئی کر ہی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کسی اور کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں سجدہ کرنے کا، یا اس کی طرف سب چیز اپنی دعاؤں کو پہنچاتے ہیں بتوں کے آگے، تو دراصل وہ خود اپنا نقصان آپ ہی کریں، کیونکہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ان کی حاجت پوری کر سکتے ہیں. اصل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو انسانوں کی حاجت کو پورا کر رہا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے، صبح بھی اور شام بھی. یہاں پر سجدہ آیا ہے. قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افتقستم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. ان سے پوچھو آسمان و زمینوں کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب. سبحان اللہ. اتنی واضح آیت آنے کے باوجود بھی اب اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکتا ہے، کسی اور کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو اس کی نادانی آپ بھلا بتائیے کہ کس درجے کی ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں، یعنی ایک طرف تو کافر تو ہے ہی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ملجا اور ماوا سمجھتے ہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، لیکن ہمارے مسلمان بہن بھائی، ہمارے مسلمان لوگ، کتنے لوگ ہیں جو آج کسی کو مشکل کشا، کسی کو داتا، کسی کو داتا گنج بخش، کسی کو اولاد دینے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پاس جاؤ، کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے. اس ذریعے سے تو شرک اتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، بہت زیادہ. چادریں چڑھانی ہیں، نظر و نیاز چڑھانے ہیں ولیوں کو، بزرگوں کو، قبر میں رہنے والوں کو. تو آپ بھلا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار ہو سکتا ہے؟ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں تو کوئی ولی یا بزرگ بھلا کیسے، یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی تصرف کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہو سکتا. تو مشرقین مکہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ، یعنی جیسا شرک اس وقت مشرقین مکہ کرتے تھے، آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھی اسی شرک میں مبتلا ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کائنات کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، یہ بات وہ جانتے تھے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ تخلیق کائنات میں ان معبودوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق پر پورا تصرف، پورا اختیار رکھتا ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ شریک ہیں، دراصل ہم تھوڑی ان کو پوچھتے ہیں، ہم تھوڑی ان کو خدا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم تو دراصل ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اور یہ دراصل حصے دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنا حصے دار مقرر کیا ہے. اگر آپ ان کا سنیں گے نا جملہ، حج کے موقع پر وہ کہتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر جسے تو چاہے، یعنی تو نے جس کو شریک ٹھہرایا ہے. تو انہوں نے یہ خود سے سمجھ رکھا تھا، ایزیوم کر لیا تھا کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے خود تصرف دیا ہے، خود اختیار دیا کہ وہ اس چیز کا مالک بنے. अब अगर ये सारी चीजें देखने के बाद एक शख्स रोशनी में चलता है और एक आंखें बंद करके जा रहा है, आप बताइए जो रोशनी में चल रहा है वो सही रास्ते पर चलेगा या जो अंधेरों में भटक रहा है वो सही मंजिल पर पहुंचेगा? कौन दोनों में से ज्यादा राह रास्त पर होगा? रोशनी में तो हर चीज वाजे नजर आती है ना, आप देखें जरा सी बिजली चली जाती है, इवन हमें माचिस की डिबिया ढूंढनी होती है या जिससे हमें वो शोला जलाना होता है, तो वो चीज ढूंढने के लिए भी अगर बिजली चली जाए तो आप देखें हम हाथ पर हाथ मारते हैं ना, हमें कुछ सुझाई नहीं देता, कोई दिखाई नहीं देता हमें कुछ, इतने हम रोशनी के आदि हो गए हैं। तो अंधेरे में तो हमें सामने रखी हुई चीज भी नजर नहीं आती, तो सिराते मुस्तकीम भला कैसे नजर आएगा? तो दरअसल कुफ्र और शिर्क को जहालत से तशबीह दी गई है, अंधेरों से तशबीह दी गई है इसीलिए, और इस्लाम को यानी जब कुरान आया तो कुरान दरअसल रोशनी, एक दिया, एक नूर लेकर आया। इसकी रोशनी में जो रास्ता तय करता है वो लाजमन सीधे रास्ते पर चलेगा, और जो कुरान से हटकर कोई रास्ता अख्तियार करता है तो लाजमन वो अंधेरों में भटकता रहेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि भला क्या आंखों वाला और अंधा बराबर हो सकता है? तो नहीं हो सकते बराबर, हम सब जानते हैं। तो यहां पर दरअसल वो इस किस्म का शिर्क करते थे कि वो समझते थे कि अल्लाह ताला ने खुद ही इनको शरीक ठहराया है, तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनसे पूछो जमीन और आसमान का खालिक कौन है, कायनात का रब कौन है, तुमको रिस्क देने वाला कौन है? तो जाहिर सी बात है उनका जवाब क्या होगा, अल्लाह। तो फिर हुक्म देता है तुमको अल्लाह के कहो, अल्लाह ही है, यानी अल्लाह की तरफ से भी बात बताई जा रही कि अल्लाह ताला ही हाकिम है। और फिर ये सारे काम जब अल्लाह ताला के हैं तो फिर ये आखिर दूसरे कौन लोग हो गए जिनकी तुम बंदगी किए जा रहे हो? और अंधे से मुराद वो शख्स है जिसके आगे कायनात में हर तरफ अल्लाह ताला की वहदानियत के आसार मौजूद हैं, हर चीज गवाही दे रही है, पहाड़, चरिंद, परिंद, बादल, सब कुछ, लेकिन वो इन सारी निशानियों को नहीं देख रहा है, अपनी आंखें बंद किए हुए है। और आंखों वालों से मुराद वो है जिसके लिए कायनात के जर्रे जर्रे और पत्ते पत्ते में अल्लाह ताला की मारिफत की बहुत सारी निशानियां उसके लिए खुली हुई हैं। तो अल्लाह ताला के इस सवाल का मतलब यह है कि ऐ लोगों जो अकल नहीं रखते हो, अगर तुम्हें कुछ नहीं सोचता तो आखिर जो चश्मे बीना रखने वाले हैं उनसे पूछो, जो शख्स के पास हकीकत है उससे मालूमत हासिल करो, या जो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने नबी या पैगंबर बनाया है, जो रोशनी लेकर आया है, तुम उससे पूछो क्यों जबरदस्ती अंधेरे में ठोकरें खा रहे हो? तो दरअसल रोशनी से मुराद यानी या नूर से मुराद कुरान भी हो सकता है, इल्म हक की रोशनी भी हो सकती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हो सकती हैं। तो इल्म हक की वो रोशनी जो अल्लाह के रसूल और आपके इत्तबा करने वालों को हासिल थी, और तारिकियों से मुराद दरअसल जहालत की वो तारिकियां हैं जिनमें मुशरिकीन भटक रहे थे। तो जिसको रोशनी मिल चुकी है वो किस तरह अपनी रोशनी बुझाकर अंधेरों में ठोकरें खाना कबूल कर सकता है? इन्हीं जो लोग मुसलमान हो गए भला वो कैसे अंधेरों की तरफ जाएंगे? अगर तुमको इस रोशनी की कदर नहीं तो ठीक है तुम अपनी जगह, लेकिन जिन लोगों ने इस रोशनी को कबूल कर लिया है और अब वो जुल्मत और रोशनी को और उसके फर्क को समझ चुके हैं और उन्होंने सीधा रास्ता अपना लिया है और वो सीधा रास्ता उनको साफ वाजे रोशन दिखाई दे रहा है, तो भला वो लोग रोशनी को छोड़कर तारीकियों में भटकने के लिए कैसे आ सकते हैं? क्योंकि हर दफा ऐसा होता आया है जैसे उन लोगों ने ऑफर की थी, कुछ साल तुम हमारे माबूदों की पूजा कर लो, कुछ साल हम आपके रब की इबादत कर लेंगे। तो यही तो बात है कि जब एक शख्स पर हक वाजे हो गया, उसको मालूम हो गया कि हक क्या है, बातिल क्या है, रोशनी क्या है और अंधेरा क्या है, तो वो वापस अंधेरों की तरफ कैसे जाएगा भला? उसी का यहां पर सवाल किया गया है और फिर कहा जा रहा है कि अल्लाह तो यकता है और वो सब पर गालिब है। और यहां पर लफ्ज कहार इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी है वो हस्ती जो अपने जोर से सब पर हुक्म चलाए और सबको मغلوب करके रखे। और ये बात कि अल्लाह ही हर चीज का खालिक है, ये बात तो हम सब जानते कि मुशरिकीन भी इसका इनकार नहीं करते थे, वो जानते थे कि अल्लाह ताला खालिक है, लेकिन वो यकता और कहार है इसको कबूल करना जरूरी है कि उसमें उसका कोई शरीक नहीं है, वो अपने सब बंदों के मामलात पर, पूरी कायनात के मामलात पर वो गालिब है, कोई उसको रोकने वाला नहीं, उसी का पूरा इख्तियार है, उसी की पूरी मिल्कियत है। أنزل من السماء ماء فسلت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رعبيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء أهلية أو متاع زبد او متى ان زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے, اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اٹھ جایا کرتا ہے, اور جو چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. بہت ہی بہترین آیت ہے اور بہت بہترین مثال سے بات کو سمجھایا گیا ہے. تھوڑا سا پہلے الفاظ پر غور کر لیتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. فصلت پس بہ نکلے, سین یا لام سیل سے ہے. مائع چیز کا بہنا یا بہ نکلنا, بہنے والا پانی یا سیلاب, اور سیال بھی اسی سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں زور سے بہنے والا, یا پھر ہر بہنے والی چیز کو سیال کہا جاتا ہے. زبدن جھاگ, ز با دال اس کا روٹ ورڈ ہے, جھاگ کو کہتے ہیں. جفاءن ناکارا ہو کر, جیم فا حمزہ وہ کوڑا کر کر جو وادی کے دونوں جانب رہ جاتا ہے. یم کسو پس وہ ٹھہرا رہتا ہے, میم کاف سا کسی چیز کے انتظار میں ٹھہرنا. اور یہاں پر جو جفان کا لفظ ہم نے پڑھا کہ وہ کوڑا کر کر جو وادی کے دونوں جانب رہ جاتا ہے, اور اسی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عربی زبان میں اس کے معنی اور مزید بیان کیے جاتے ہیں جس کا ہم اردو میں ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں, کہ جب آپ ہنڈیا میں کوئی چیز پکاتے ہیں تو بعض وقت اگر آپ اس کو بہت زیادہ پکائیں تو آپ دیکھیں ہنڈیا کے ارد گرد وہ ساری چیزیں لگی رہ جاتی ہیں. تو یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ ہانڈی کا میل کچل جو ابال آنے کی وجہ سے ادھر ادھر گر جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا جب ہنڈیا میں ابال آتا ہے تو اس کے کارنرز پورے پھر خراب ہو جاتے ہیں یا اس کے سائڈ میں چیزیں لگ جاتی ہیں. تو اسی کو سمجھ کر آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. یہاں پر مثال سے بات سمجھائی گئی ہے, اور یہاں پر دراصل بھی قدری ہے وہ سب کے مطابق کا مطلب ہے. یعنی نالے وادیاں اور پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے یہ تنگ ہو تو کم پانی وہاں سے کس طرح سے گزرے گا, اور اگر کشادہ ہو تو پانی کیسے ہوگا, تھوڑا سا وسعت کے مطابق وہاں سے گزرے گا. تو جو اپنی جگہ جیسی ہوگی زمین کی وہ ویسا اس حساب سے اپنی قدرت کے مطابق پانی کو ٹھہرائے گی یا اٹھائے گی. تو نزول قرآن کو دراصل یہاں پر اس سے تشبیہ دی گئی ہے, بارش کے نزول سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ قرآن جو دراصل ہدایت ہے یا ہدایت کا جامع ہے تو وہ بارش ہے. جیسے بارش برستی ہے تو اسی طرح سے قرآن بھی نازل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس طرح سے بارش کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اسی طرح سے قرآن کی وجہ سے بھی بہت سارے فائدے ہیں. جس طرح بارش آسمان سے برستی ہے اسی طرح سے وہی بھی آسمانوں کی جانب سے آئی ہے. جس طرح سے بارش برسنے کے بعد زمین اس کو اپنے حساب سے لیتی ہے, اگر پتھریلی زمین ہے تو وہ اس کو روکے رکھے گی پانی کو اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائے گی. اسی طرح سے قرآن بھی جن لوگوں کے اوپر جو حق کو سمجھتے ہیں, جن لوگوں نے اس قرآن کو لیا, تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو لے کر جذب کرتے ہیں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. کچھ لوگ اس سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. کچھ لوگ صرف خود فائدہ اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی بہرحال فائدے میں ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بہت اچھی طرح سے ابزارب کرتے ہیں, اچھی طرح سے جذب کرتے ہیں پانی کو. جس طرح سے اچھے پانی کو جذب ہونے کی وجہ سے زمین اچھی ہو تو خوب اچھی فصل آتی ہے, اسی طرح سے جو لوگ جتنے اچھے طریقے سے قرآن کو جذب کرتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں, قرآن کو لیتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اتنے اچھے طریقے سے وہ اس کی فروٹس دوسروں کو بھی دیتے ہیں, پہنچاتے ہیں. تو بہت ہی بہترین مثال سے بات بتائی گئی ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا, پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے, اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. تو یعنی اس علم کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا یعنی قرآن, آسمانی بارش سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے, اور ایمان لانے والے جو سلیم الفطرت لوگ تھے جنہوں نے اس کو قبول کیا ان کی مثال ندی نالوں کے مانند دی گئی ہے, کہ ان کو ندی نالے ہیں جو صحابہ کرام تھے یا جن لوگوں نے بھی قرآن کی دعوت کو مانا وہ سلیم الفطرت لوگ تھے. اپنے اپنے ظرف کے مطابق ان لوگوں نے باران رحمت سے بھرپور ہو کر فائدہ اٹھایا. تو اب وہ کیا کرتے ہیں, اس باران رحمت سے خود ہی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ وہ رواں دواں ہو جاتے ہیں. یعنی پانی کیا کرتا ہے, جب پانی زمین پر برستا ہے تو وہ ایک ہی جگہ نہیں برستا, سب جگہ برستا ہے. اور پھر جو ندی نالے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اس کو ایک جگہ ٹھہرا کر نہیں رکھتے پانی کو, روک نہیں لیتے, بلکہ کیا کرتے ہیں, اس کو آگے بہاتے رہتے ہیں بہاتے رہتے ہیں تاکہ سب لوگ اس سے فیض یاب ہوں, سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اب لیکن جیسے ہی یہ پانی رواں دواں ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زوردار بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات جھاگ بھی آ جاتا ہے, اور وہ ندی نالوں کے بہنے کی وجہ سے کوڑا کرکٹ بھی سارا ساتھ میں بہتا رہتا ہے. تو کوڑا کرکٹ کیا ہوتا ہے, بعض اوقات تو وہ سائڈ میں لگا رہ جاتا ہے, بعض اوقات اوپر اٹھ کر آ جاتا ہے. لیکن اصل جو چیز ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ کوڑا کرکٹ ہٹ جاتا ہے جب بارش اور زور سے برستی ہے اور پھر صاف و شفاف پانی آنے لگتا ہے. یہ جو جھاگ ہوتا ہے سمندر کے اوپر, وہ جھاگ سائڈ میں ہٹ جاتا ہے یا پانی میں زم ہو جاتا ہے, اندر ہی مکس ہو جاتا ہے, نیچے چلا جاتا ہے یا سائڈ میں ہو جاتا ہے اور صاف و شفاف پانی بچ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا جھاگ کبھی اس طرح سے ہوتا ہے, بہت دفعہ موقع ملا ہوگا آپ کو. اگر آپ واشنگ مشین میں ہی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شروع میں اگر آپ بہت زیادہ واشنگ پاؤڈر ڈالیں تو خوب جھاگ نظر آتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی کیا ہوتا ہے, وہ جھاگ نیچے بیٹھ جاتا ہے, پانی میں مل جاتا ہے یا بہہ جاتا ہے جھاگ, اور اصل پانی باقی رہ جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب حق کی دعوت پیش کی جاتی ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت کفار مکہ کی جانب سے بہت شدید مخالفت ہوئی, ہر قسم کی تکلیف دی جانے لگی, ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, نفسیاتی طور پہ ہر طرح کا بائیکاٹ کیا گیا. کیا تکلیف نہیں تھی جو آپ کو نہ دی گئی ہو یا آپ کے صحابہ اکرام کو نہ دی گئی ہو, اور ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے جب حق کے لیے لوگ اٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے, جو سچ بات ہوتی ہے سچ بات بولنے والوں کو کوئی برداشت نہیں کرتا, ایون اچھے خاصے دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ بھی. یعنی بعض اوقات ایسی دلوں کے اندر ہٹ دھرمیاں آ جاتی ہیں, اتنی سختی ہو جاتی ہے کہ حق سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے, لیکن لوگ کہتے کہ اچھا نہیں, یہ ہمارے ذریعے سے کیوں نہ نکلا حق, کسی اور کے ذریعے سے کیوں نکل گیا. ہاں اگر ہماری زبان سے نکلتا تو ہم مانتے تھے, یا ہمارے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کی زبان سے نکلتا تھا تو ہم مانتے تھے, لیکن دوسروں کی زبان سے نکلا یہ حق تو ہم کیسے مانیں. یعنی وہی والی بات ہے کہ جو یہود نے کیا تھا یا مشرقین مکہ کے کچھ لوگوں نے کیا تھا, کہ اپنے آبا اور اجداد کے اس پر چلے آ رہے تھے, اس سے ہٹنے کو تیار نہ تھے. اور اس طرح سے یہود نے کہا تھا کہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا نبی, بنی اسرائیل سے کیوں نہ آیا, لہٰذا مرتے دم تک نہیں مانیں گے. بعض اوقات حق کو دبانے کے لیے بہت کوششیں کی جاتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سب جو مخالفتیں ہوتی ہیں, یہ کوششیں ہوتی ہیں, یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں. جو حق ہے وہ واضح ہو کر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے, لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اور باطل کے لیے ہمیشہ سے, جھاگ کے لیے ہمیشہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, وہ کبھی بھی اوپر نہیں رہ سکتا. تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ کر وہ اپنا زور بتائے گا, اپنا ابال بتائے گا, خوب شدید مخالفتیں ہوں گی, اور بظاہر اس وقت ایسا لگے گا کہ اچھا یہ تو سارا کام ہی ٹھپ ہو جائے گا ان مخالفتوں کی وجہ سے. لیکن یہ مخالفتیں, یہ شور, یہ ساری دھڑے بازیاں, یہ سب تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں, آخر کار وہ جھاگ بیٹھ جاتا ہے. اور جو صحیح چیز ہے, جو وحی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, جو روشنی ہے, جو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں, وہ باقی رہ جاتی ہیں. جیسے کہ پانی میں ہم دیکھتے ہیں بارش جب ہوتی ہے تو بہت ہی بہترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے. یعنی جب بارش زور سے برستی ہے تو زور سے برسنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جہاں سارا پانی جمع ہوگا تو اس سے جھاگ تو پیدا ہوگا, تو وہ جھاگ اوپر آ گیا. اب اس سے کیا ہوا کہ بظاہر تو وہ جھاگ نظر آ رہا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, وہ بعد میں وہ جھاگ سب بیٹھ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ سے معرکہ حق و باطل میں اس طرح سے ہوتا آیا ہے. تو ایک بار اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس مثال میں علم وحی کو باران رحمت سے تشبیہ دی گئی ہے, اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ندی نالوں سے, جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں. اور دعوت حق کے مقابلے میں جو بھی مشکلات آتی ہیں, جو لوگ چالیں چلتے ہیں, شورش برپا کرتے ہیں, اسے جھاگ اور خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے تو وہ کوڑا کرکٹ سارا ایک طرف رہ جاتا ہے, یا پھر جب سمندر کی ایک لہر آتی ہے تو سارا کوڑا کرکٹ لا کر باہر پھینک دیتی ہے. और वापस जो असल पानी है वो अंदर चला जाता है। देखा होगा ना आपने कि जब खूब सैलाब आने के बाद या बारिश अगर खूब तेज हुई तो सब रोडों पर साइड में कूड़ा करकट बाकी बचा रह जाता है। उसको दरअसल फिर ऐसे ही लोगों से तशबीह दी गई है कि जो हक के खिलाफ साजिशें करते हैं, खूब शोरिश बर्पा करते हैं, खूब मुखालिफत करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए झाग पानी की सतह पर ऊपर आ जाता है, लेकिन उस झाग और खसोखाशक की हकीकत सिर्फ इतनी ही होती है कि किसी भी वक्त दरिया उछल कर उसे किनारों पर फेंक देता है, यानी हक उसको बातिल को फेंक देता है, जहां हवा और धूप उसे खुश्क करके खत्म कर देती है। फिर ये जो कूड़ा करकट होता है आपने देखा होगा कि खसोखाशक की तरह हो जाता है, यानी उसकी कोई हैसियत नहीं होती, जो पानी में या मिट्टी में मिल जाता है। और जो पानी इंसानों को नफा देने वाली चीज है वही बाकी रहती है, खौ इसका कुछ हिस्सा जमीन जज्ब कर ले या अक्सर हिस्सा जमीन को सैराब करने के लिए आगे रवा कर दे और वो किसी और जगह जाकर इलाके को सैराब कर दे। तो आपने देखा होगा ना कि अभी वो पानी बरसा था बादल से, एक पथरीली जमीन पर बरसा, फिर वहां से खुद ब खुद एक नाला सा बन गया और वो नाला उस पानी को लेकर उसी शख्स के खेत में गया जिसे उसके लिए बरसाया गया था। तो बाज़ औक़ात जमीन ऐसी होती है, और सहाबा इकराम में भी हम देखते हैं कि अलग अलग मर्तबे के अलग अलग सलाहियतों के लोग थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बहादुरी अता की थी, उनको अल्लाह की तलवार में से एक तलवार कहा गया, उन्होंने मैदान जहाद में अपने कारनामे दिखाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को याद किया और लोगों को बताया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने वो फहम और फिरासत दी थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, कि उन्होंने उस वक्त इतनी मुखालिफतों का सामना किया, मानेईन ज़कात, झूठे मुद्दईन दावत, उन सब का मुकाबला किया और उन शोरिशों को खत्म किया। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने इतना रौब और दबदबा दिया था कि हक और बातिल में फर्क करने वाले थे, इतना उनका रौब था और ऐसा उनका ईमान था कि सहाबे किराम उनके आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकते थे। तो इस बिना पर हम देखते हैं कि 10 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह फितने ही नहीं उठे उनके दौर में। हर एक को अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियत दी थी, उन्होंने अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक उस वही को अपने अंदर जज्ब किया और जिस तरह से उन्होंने उसको एब्जॉर्व किया था उसी तरह से आगे पहुंचाया। अब हम देख लें कि हम किस तरह से एब्जॉर्व कर रहे हैं, हमने अपने अंदर कितना कुरान का इल्म, उसकी हिकमतें, उसकी भलाइयां अपने अंदर कितनी जज्ब की हैं। आपने स्पंज देखा होगा ना, हम में से हर कोई स्पंज जानता है क्या होता है स्पंज। स्पंज को अगर आप पानी में डुबोएं तो आप देखिए वो पूरा फुल एक तरह से भारी भी हो जाएगा और वो पानी अपने अंदर जज्ब कर लेगा। लेकिन आप देखिए स्पंज की खूबी ये होती है कि जब आप अगर उसको वापस प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो जितना पानी उसने अपने अंदर जज्ब किया था वो क्या करेगा, उतना ही पानी वापस जब दबाएंगे, प्रेस करेंगे, निचोड़ेंगे तो वापस उतना पानी अपने अंदर से वो निकाल देगा। तो यही एक मोमिन की शान होनी चाहिए, यही एक मोमिन की खूबी होनी चाहिए कि वो अपने ज़र्फ के मुताबिक, जितनी अल्लाह ताला ने उसके अंदर इस्तेआत रखी है, अगर वो बहुत ही अच्छा है तो उतने ज्यादा अच्छे तरीके से वो कुरान की तालीमात को जज्ब करेगा और फिर उन्हीं तालीमात को जाकर दूसरों तक पहुंचाएगा, वो अपने अंदर नहीं रख लेगा बल्कि दूसरों तक पहुंचाएगा। तो एक मिसाल तो ये दी गई, एक और मिसाल अल्लाह ताला ने दी है, कज़ालिक यद्रिबुल्लाहुल हक्क वल बातिल फअम्मा ज़बदु फयذهب जुफा वअम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द कज़ालिक यद्रिबुल्लाहुल अमसाल। कि इसी मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाजे करता है, जो झाग है वो उड़ जाया करता है, जो चीज इंसानों के लिए फायदेमंद है वो जमीन पर ठहर जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला मिसालों से अपनी बात समझाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि दूसरी जो मिसाल है, धातुओं की मिसाल यहां पर दी गई है कि जब धातुओं को, और ऐसी ही झाग उन धातुओं पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं, यानी जब भट्टी जिस काम के लिए गर्म की जाती है तो वो खालिस धात को तपाकर कारामद बनाने के लिए गर्म की जाती है, मगर जब भी ये काम किया जाता है तो जो मैल कुचैल है वो जरूर उभर आता है और इस शान से चरख खाता है कि कुछ देर तक सतह पर बस वही नजर आता रहता है। आपने देखा होगा ना कि पहले जमाने में बर्तन बनाने वाले भी आया करते थे घरों में, तो जब कोई चीज को पिघलाया जाता है या उसको खालिस किया जाता है, जैसे सोने को खालिस जब किया जाता है तो उसके लिए भी कहा जाता है कि ऐसे झागों पर आ जाता है, लेकिन जो असल चीज है, जो ओरिजिनल है, वो नीचे रह जाती है और झाग ऊपर आता है, फिर वो झाग हटा लिया जाता है, जो असल चीज है वो बाकी रह जाती है। तो ये धातों से जेवरात भी बनते हैं और भी दूसरी कारामद अशिया बनती हैं। और कहा जाता है कि जब कठाली में उसको तपाया जाता है तो उसका नाकारा हिस्सा और खोट सब कुछ एकदम ऊपर आकर काम की चीज को छुपा जाता है, और छुपाता ही नहीं बल्कि पूरी तरह से उस पर छा जाता है। लेकिन सब ये कुछ बिलाखिर जल जाता है और उसे बाहर फेंक दिया जाता है, और माए धार जिसका जेवर वगैरह बनता है वो नीचे होती है। इसी तरह मौरे के हक और बातिल में एक दफा बातिल जरूर हक पर छाता है, यानी ऐसे लगता है बजाहिर गोया कि अच्छा बातिल ही की जीत होने वाली है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। बिलाखिर हक बाकी रह जाता है क्योंकि वही चीज लोगों के लिए फायदेमंद होती है। तो इन दोनों मिसालों से ये बात जाहिर होती है कि कुरान करीम और उसकी तालीम जो लोगों को नफा पहुंचाने वाली चीज है, जावेदानी और हमेशा रहने वाली है। हर दौर में कुरान के बड़े बड़े आलिम पैदा हुए और होते रहेंगे, हम सब देखते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बातिल हमेशा इन लोगों के मुकाबले पर आते रहेंगे। और शुरू में ऐसे लगेगा कि अच्छा बातिल हक पर छा रहा है, लेकिन जब ये झाग हट जाएगा, मुखालिफतें खत्म हो जाएगी, तो हक ही बाकी रह जाएगा। जब अल्लाह ताला हक से बातिल पर ये वही इलाही के आलिमों से जो दुश्मन होते हैं, हक के दुश्मन, जब हक की जरब लगाता है तो चोटें लगाने की वजह से बातिल जल्द ही खत्म हो जाता है, खसो खाशाक की तरह झाग बनकर उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, और हक बाकी रह जाता है। और बाकी रहने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ हक में है, यानी कुरान, और ये सब हमेशा बाकी रहेगा, वही इलाही, इसकी तालीमात, और ये हर दौर में होता आएगा। जैसे कि अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा सताए गए, फिर उनके मानने वाले, और हर दौर में मुसलमान। हम सब जानते हैं कि मुश्किलात आती हैं, आप एक नहीं कई वाकया सुनते होंगे, हर दौर में अलग अलग तरीके से मुसलमानों पर मुश्किलात आईं। हर दफा ऐसा हुआ कि जैसे जो खत्म नबूवत की बात थी, कुछ लोग ऐसे पैदा हुए, कादियानी जो लोग आप जानते होंगे, गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया था, कहा था कि मुझ पर वही आती है। अब ऐसे लोग अल्लाह ताला ने उस वक्त पैदा करा जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, और उसकी मुखालिफत में, यानी हक को जाहिर करने के लिए और बातिल को दबाने के लिए, या बातिल को बातिल साबित करने के लिए, उन लोगों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, जेल गए, तकलीफें उठाई, फांसी की सजा तक उनको सुननी पड़ी। लेकिन आप देखें कि क्या उनके बातिल के ऊपर उठने से क्या बातिल छा गया? नहीं, सब लोगों ने आखिरकार जान लिया कि ये गुलाम अहमद कादियानी ये दरअसल झूठा शख्स है, और उन लोगों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। तो बातिल में है ही नहीं ये सलाहियत कि वो कायम रह सके, बातिल को मिटना ही है। लिहाजा हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि हम, जब हमको हक मालूम हो गया कि ये हक है, ये सही है, लिहाजा हम उसके ऊपर डटे रहें, जमे रहें, कोई चीज हमें हमारे पाए सबात में लग्जिश ना आने दे, हमको साबित कदम रहना है, और यही हक को हमेशा हमें थामे रखना है। तो जो सालेह लोग होते हैं दुनिया की जिंदगी में, हम देखते हैं कि हर किस्म के लोग हमको मिलेंगे, लेकिन जो सालेह होते हैं, जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार होते हैं, जिनको मालूम है कि हक को कबूल करने से उनकी उसमें भलाई है, और वो दुनिया की भलाई पर नजर नहीं रखते, उनकी असल नजर कहाँ होती है? आखिरत पर होती है, कि इस हक को थामे रखने की वजह से अल्लाह ताला के पास जो अजर है, जो इनामात हैं, वो किसी आंख ने नहीं देखे, वो किसी कान ने नहीं सुने, न कोई दिल ने उसकी खूबसूरती को महसूस किया। तो अल्लाह ताला के पास बहुत सारे इनामात हैं, इन मिसालों के जरिए से अल्लाह ताला बात को समझाता है। अब इंसान को चाहिए कि वो इन मिसालों को समझे और उस पर अमल करे। लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम अल-हुस्ना والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد। जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने उसे कबूल न किया वो अगर जमीन की सारी दौलत के भी मालिक हों और उतनी ही और फराहम कर लें, तो वह अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए इस सब को फिदिये में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा, और उनका ठिकाना जहन्नम है, बहुत ही बुरा ठिकाना। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम अल-हुस्ना, जिन लोगों ने जवाब दिया, कबूल कर लिया अपने रब की तरफ से भलाई को, और जिन्होंने कबूल ना किया, तो अब अगर जिन लोगों ने कबूल नहीं किया है वो जमीन भर सारी दौलत भी फिदिये में दे दें, लेकिन बुरे हिसाब से, बुरे अंजाम से वो बच नहीं सकते, उनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब जो लोग अल्लाह से डरते रहते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि उनके गुनाह अल्लाह ताला दूर फरमाते रहता है। जैसे हम सब जानते हैं कि एक नमाज से दूसरी नमाज गुनाहों का कफारा बन जाती है, फिर इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि बेशक گناہ دھل جاتے ہیں نیکیوں سے، جب انسان کو نیکی کی توفیق ملتی رہتی ہے تو پچھلے گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی ان کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو بہتر بدلہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے انتظامات فرماتا رہتا ہے کہ جن لوگوں نے بھلائی کو قبول کیا اور وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ اس کی کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں حدیث میں ہم کو یہ مضمون ملتا ہے۔ تو ان نیک عمل کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم کو بہت ساری احادیث اور آیات بھی ملتی ہیں کہ جب انسان آخرت میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوگا اور اس کے نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور تمام اچھے اور برے اعمال سے اس کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کوئی چھان بین ہوگی، جیسے کہ ایک حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہوا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، یہ محض پیشی ہوگی، انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے اور جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی سمجھ لو کہ وہ مارا گیا۔ تو یعنی باریکی سے حساب لینا، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا نوکر ہے اور اس نوکر پر اس مالک کو بہت ٹرسٹ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا نوکر میرا بہت خیر خواہ ہے اور یہ جان بوجھ کر کبھی مجھ سے غلطی نہیں کرے گا، مجھ سے خیانت نہیں کرے گا۔ اب اگر ایک آدھ دفعہ اس نوکر سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا ایک آدھ دفعہ وہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو وہ مالک اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے، لیکن نوکر کو کوئی سزا نہیں دیتا کہ ٹھیک ہے جانے دے، اس نے زندگی بھر تو میرے ساتھ امانت ہی کی ہے، کوئی برائی نہیں کی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جو کہ مسلسل نیکیاں ہی کرتے رہے لیکن کبھی کبھار ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا۔ اور آسان حساب کا مطلب یہ کہ پیشی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، پیشی تو ہوگی لیکن اس سے باس پرس نہیں ہوگی، ایک ایک چیز کی تحقیق نہیں ہوگی، اور جن لوگوں کی تحقیق اگر شروع ہو گئی تو پھر اس کا ایک ایک عمل کا اس کا حساب لیا جائے گا، اور جس کی تحقیق شروع ہو گئی سمجھ لو کہ وہ مارا گیا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو جن لوگوں نے حق کو ٹھکرایا ان کا پوری سختی سے حساب لیا جائے گا، اور برے حساب سے یہاں پر یہی مراد ہے، یہاں جو کہا گیا نا کہ لہم سول حساب۔ تو ایک غلام دراصل اپنے آقا کو ہمیشہ خوش کرتا رہتا ہے، تو کبھی کبھار کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو مالک خود بخود اسے درگزر فرماتا ہے، لیکن ایک غلام مسلسل غلطیاں کر رہا ہے تو اب تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ پرانا بھی حساب اس سے لیا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ہم کو پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب پانے والے دوزخ سے پوچھیں گے، اگر تیرے پاس ساری دنیا کا مال موجود ہو تو کیا تو اسے فدیے میں دینا پسند کرے گا؟ وہ جواب دے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب تو انسانی شکل میں تھا اس وقت تو میں نے تم سے اس سے آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، یعنی بس اتنا کہ توحید پر قائم رہنا، اور کہا تھا کہ پھر میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا، مگر تو شرک پر اڑا رہا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب یہاں پر کون لوگ اس حساب کتاب سے بچ سکیں گے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی تھی، مسلسل فرما برداری کرتے رہے تھے، کبھی کبھار تھوڑی بہت اگر غلطی سے بھول چوک سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، کوئی کمی بیشی ہو گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسان حساب لے گا، ان کے لیے حسنہ، ان کے لیے اچھی بات ہوگی، ان کے لیے آسان حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی آسان حساب لے، اور ہمارا نام عمل اللہ تعالیٰ ہمارے داہنے ہاتھ میں دے، جسے آتے ہیں نا کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ ہی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کا نام عمل اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اسے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ تو مطلب یہ نہیں صرف اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوگی اور جس سے باس پرس ہوئی تو سمجھ لو کہ وہ مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا بھی بس صرف ہماری پیشی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال پر ایسے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تھے اس سے درگزر فرمائے، اور جو نیکیوں کے کام تھے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر ہمیں عطا کرے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔